نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میری گفتگو کا عنوان ہے عورتوں کے لیے حصول علم کی اہمیت و ضرورت. ابھی آپ نے قرآن کی آیات کی جو ہے وہ تلاوت سنی، اور سورت علق کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جمع خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. تو علم کی اہمیت کا اندازہ جو ہے پہلی ہی وحی سے ہوتا ہے، کہ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی تو وہ یہ کہی کہ علم حاصل کریں. علم کی بڑی اہمیت ہے. پھر سورۃ الرحمن میں آپ دیکھیے، الرحمن علم القرآن، بہت زیادہ رحم کرنے والے نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ قرآن ہمیں دیا، قرآن سکھایا. سورہ زاریات آیت 56 میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا مقصد زندگی بتاتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آیت نمبر 56 سورہ زاریات، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. کہ ایک ہی مقصد ہے دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا، اور مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ سر اطاعت جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے، کہ اللہ کا کہنا مانا ہر وقت ہر جگہ ہر کام کرتے وقت، جوانی ہے یا بڑھاپا، فراغت ہے یا مصروفیت، صحت ہے یا بیماری، ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کہ مسلمان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، خواہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ خدمت خلق کر رہا ہے، وہ صفائی کر رہا ہے، یا آپ کھانا پکا رہی ہیں، یا بچوں کو دیکھ رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں. آپ کا کوئی بھی روپ ہے، میرا کوئی بھی روپ ہے، آپ کا کوئی بھی کردار ہے، میرا کوئی بھی کردار ہے. کیونکہ ایک ہی وقت میں ایک عورت اور ایک مرد کے بہت سے کردار ہوتے ہیں. عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بھابھی بھی ہوتی ہے، ساس بھی ہوتی ہے، بہو بھی ہوتی ہے، ہے نا، اور ایک شہری بھی ہوتی ہے. تو ہر روپ میں ایک بہترین مسلمان کا کردار ادا کرنا. تو یہ کردار کیوں نہ ادا کیا جائے؟ انما یخش اللہ من عباده العلماء، سورت فاطر آیت 68 میں فرمایا، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے علم رکھنے والے. کہ صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو خشیت اللہ کے ڈر اور خوف کا نام ہے، اس تقویٰ کا نام ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. اور آپ دیکھیے کہ یہ علم کی جو اہمیت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پورا قرآن سنایا، اور آپ اس قرآن کو لے کر مکہ کی گلیوں میں جو تھے وہ نکلے. اہل مکہ جو پہلے آپ کو امین اور صادق کے نام سے یاد کرتے تھے، پکارتے تھے امین اور صادق، پھر وہی اہل مکہ آپ کو جادوگر، ساحر، کاہن، مجنو اور دیوانہ کہنے لگے. آپ جب قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے، اور آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، آپ کو ایک ہی لگن تھی، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی شوق تھا، ایک ہی تڑپ تھی، اور وہ کیا؟ کہ انسان ہدایت پا جائے. انسان دنیا میں رہے لیکن آخرت کے لیے جیے. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے. اور اہل مکہ میں جتنے پھل پھول آنے تھے, جتنے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کرنا تھا, قرآن کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا, تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زندگی کا سب سے مشکل سفر کیا, اور وہ طائف کا سفر تھا. اور آپ اس قوم کے پاس ایک امید لے کر گئے تھے, ایک ٹوٹا ہوا دل لے کر گئے تھے, ایک لمبا سفر کر کے گئے تھے. آپ کی عمر 50 سال کے قریب تھی, اتنا سخت گرمی کا موسم تھا, اور آپ نے یہ سفر جو ہے وہ صرف اس لیے کیا کہ وہاں کے لوگوں کو تعلیم دیں, ان کا تزکیہ کریں, انہیں اللہ کی طرف بلائیں. اور آپ دیکھ لیں کہ اس قوم نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا, بلکہ چند اوباش لڑکوں کو, برے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ کے ٹخنوں پر تاک تاک کر پتھر مارے, اور آپ کا جوتا جو تھا وہ خون سے جو ہے وہ بھر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے خوشیاں لے کر گئے ہیں, ہدایت کا پیغام لے کر گئے ہیں, قرآن کی دعوت لے کر گئے ہیں. آپ اس قوم کی بدقسمتی تو دیکھیے کہ وہ قوم جو ہے وہ اپنے محسن کا جواب جو ہے وہ پتھر مار مار کر دیتی ہے, آپ کو زخمی کر دیتی ہے, آپ کو اپنی بستی سے نکال دیتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مشن سے باز نہیں آتے. حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ فرشتوں کو بھی بھیجا ہے جو عذاب کے فرشتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو یہ مکہ کی اور طائف کی بستی جو ہے نا, ان دونوں کو جو ہے ان پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے, یا طائف کی بستی کو. تو کیا کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ نہیں تو پھر اس کے ان کی نسلیں ہی ایمان لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے صرف جو ہے وہ صحابہ کرام ہی متاثر نہیں ہوئے, بلکہ بہت سی صحابیات جو تھی وہ بھی ایمان لانے میں اور دین کو قبول کرنے میں اور آپ کا ساتھ دینے میں پیش پیش تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, آپ کے معلم جبرائیل علیہ السلام, اور اصل معلم تو اللہ تعالیٰ تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور آپ کے سوچ کا اور آپ کی تذکیر کا یہ اثر تھا کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا جھمگٹا رہتا تھا. صحابہ کرام ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ سے قرآن کو سیکھیں, آپ کی حدیثوں کو یاد کریں, اور اس بات سے بھی جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک انصاری کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب میں رسول اللہ کی محفل میں ہوں گا تو میں نوٹ کروں گا اور اہم باتیں تمہیں بتاؤں گا, اور اگر میں نہیں ہوں گا, میں کہیں باہر کام سے گیا ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ جو کچھ سیکھیں تو مجھے بتا دیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی سی بھی جدائی جو تھی برداشت نہیں کرتے تھے, کیونکہ علم جو ہے کہیں اس سے وہ محروم نہ ہو جائے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں مکہ کی وادی جو تھی اس نے کیسے نظارے دیکھے, مردار کھانے والے, وہ شراب پینے والے, وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے, وہ تعلیم اور تہذیب سے نا آشنا, وہ اپنے بھائی کا گلا کاٹنے والے, وہ پانی پلانے اور گھوڑا آگے بڑھانے پر جنگ کرنے والے, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. مسدس حالی میں اس میں اس کی بڑی بہترین منظر کشی کی گئی ہے. اب وہی لوگ جو تھے اب دنیا میں رہتے تھے لیکن آخرت کے لیے جیتے تھے, وہ ایمان کے نتیجے میں بہم شیر و شکر ہو گئے, وہ ایک دوسرے کے جو تھے وہ غم اور دکھوں کے مداوا بن گئے, ایک دوسرے کی تکلیفوں کے نجات دہندہ بن گئے, وہ بیٹیوں کے اور عورتوں کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے. انہوں نے شراب کے ساتھ لگے ہوئے پیالے جو منہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے, جو شراب کے پیالے تھے, انہوں نے ان کو جو ہے وہ توڑ دیا. کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایک انقلاب آیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے صحابہ تھے تو عورتیں کسی سے پیچھے نہیں تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ پر سب سے پہلے ایمان لائیں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ یہ بات جانتی ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تو میں خدیجہ سے کہتا, आपकी बीवी थी, आपकी गमगुसार थी, तो आप इनसे कहते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं रसूल का नाम लूं तो आप क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप करीब आ गए और करीब होके बैठे। मैं खदीजा से कहता और वो इस तरह मेरी ढारस बंधाती थी कि मेरे दिल को तस्कीन हो जाती थी और मेरा कोई रंज ऐसा ना था जो खदीजा की बातों से आसान और हल्का ना होता था। और ये वो खदीजा थी जो ईमान लाने में सबसे अव्वल थी और ये आपकी सबसे पहली तालबिल्म थी, बीवी भी थी और इल्म हासिल करने वाली भी थी। अगर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में सीख रही थी, तालीम हासिल कर रही थी और साथ साथ अपने बच्चों की निहायत हुस्न व खूबी से तरबियत कर रही थी, उनकी परवरिश कर रही थी। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से जो सीखा और जो बेहतरीन अमल किए और बड़े निहायत सलीके के साथ इन्होंने घर के काम जो थे उनको अंजाम दिया कि बहुत अमीर थी, ताजिरा थी और इसके बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपने हाथ से खिदमत करती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले आपको मक्का के बड़े बड़े ताजिरों के, बड़े बड़े सरदारों के जो थे वो पैगाम आए थे रिश्ते के लिए, लेकिन उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल कर लिया। सही बुखारी की एक रवायत है कि एक मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब तशरीफ लाए तो कहा कि खदीजा बर्तन में कुछ ला रही हैं, आप इनको अल्लाह ताला का और मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम कबूल करने वालों में अव्वल थी, आपसे सीखने वालों में नुमाया इनका नाम मिलता है। हत्ता के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा था कि मैंने सबकी नेकी का बदला दुनिया में दे दिया स्वाय जो है वो हजरत खदीजा के। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में आप कहते थे कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा देखती हैं कि जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का नाम लिया जाता है तो बहुत ही उदास हो जाते हैं प्यारे रसूल, तो कहा कि आप उसे भूल भी जाएं, छोड़ें भी उस बूढ़ी औरत को, अब वो दुनिया से चली गई तो आप क्यों उनको याद करके उदास होते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, खुदा की कसम जब तेरी कौम ने मुझे दुख दिया तो उसने मुझे सहारा दिया, जब लोगों ने अपने माल से मुझे महरूम किया तो उसने अपना माल मुझ पर लुटाया। और उनका जिक्र करने से भी आप जो थे उदास हो जाते थे, उनका नाम लेने से भी। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा इल्म हासिल करने में, तालीम हासिल करने में और उसके मुताबिक अमल करने में पेश पेश थी कि अल्लाह ताला ने इनको जो है वो सलाम भेजा। कितनी बड़ी बात है। फिर आप देखिए कि दूसरा नाम हमें हजरत आयशा खदीजा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बाद दूसरा नाम हमें आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का मिलता है। और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा इल्म दोस्त थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इनकी शादी हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपने सीखा तो इसका अंदाजा आप इस बात से करें कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी जो हदीसें थी उनको जमा किया और आपकी वफात के बाद तकरीबन नस सदी तक वो दूसरों को जो है वो दीन की तालीम देती रही, तकरीबन 50 साल तक। और बड़े बड़े सहाबा जो थे वो आपके पास आते थे और वो आपके तालिब इल्म थे। आप अजवाजे मोहतरात में से थी और घर के अंदर की जो घरेलू जिंदगी की बहुत सी तालीमात और बहुत सी जो सूझबूझ थी और मसले मसाइल थे वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से जो है वो सहाबा तक और फिर मुझ तक और आप तक जो है वो पहुंचे। तो हजरत खदीजा के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का नाम बहुत नुमाया मिलता है, गो कि इनकी कोई औलाद नहीं थी लेकिन ये कि ये इल्म दोस्त थी, कुरान की हाफिजा थी और इनको मसले मसाइल और इल्म से बड़ा जो है वो शगफ हासिल था और ये दूसरों को जो है वो इल्म सिखाया करती थी कि बड़े बड़े सहाबा की उस्ताद थी। फिर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा का नाम आप देख लीजिए, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की भी जो है वो उनका इल्म हासिल करना बड़ा मशहूर है। और आपको सुलह हुदैबिया का वो मशहूर वाकया याद होगा, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा का नाम कुर्रे में निकला, 1400 सहाबा के साथ रसूल अल्लाह उमरा करने के लिए गए और फिर जो है अहले मक्का ने आपको उमरा करने ना दिया और उस वक्त फिर जो है वो सुलह हुदैबिया का मुआहदा हुआ, एग्रीमेंट, और उसमें जो है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि जो है वो कुर्बानी कर दें, जो भी जानवर साथ लेकर आए हैं कि कुर्बानी कर दी जाए। کہ جو جانور ساتھ لے کر آئے ہیں اس کی قربانی کر دیں اور احرام اتار دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے یہ کہا تو صحابہ میں سے کوئی بھی نہ اٹھا. اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. صحابہ بہت غم میں تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کا عمرہ کر رہے ہیں. تو صحابہ کو بڑی حیرت تھی کہ بغیر طواف کیے ہی ہم واپس کیسے جا رہے ہیں, کیونکہ اہل مکہ نے جانے نہیں دیا تھا. تو آپ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور اس ایگریمنٹ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اس سال واپس چلے جائیں اور طواف کیے بغیر ہی مسلمان, عمرہ کیے بغیر ہی اگلے سال مسلمان واپس آئیں گے, اور بھی اس کی شرائط تھی. تو جب صحابہ نہ اٹھے اپنا احرام اتارنے کے لیے اور قربانی کرنے کے لیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس خیمے میں تشریف لائے اور صورتحال بتائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ قربانی کیجئے اور اپنا احرام اتار دیجئے. بس آپ کا قربانی کرنا تھا کہ صحابہ بھی اٹھ کر ایک ایک اٹھنے لگا اور اٹھ کر قربانی کرنے لگا اور پھر اپنا احرام جو ہے وہ اتارنے لگا. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صحابیات ازواج محترات نہ صرف یہ کہ علم دوست تھی بلکہ آپ کی بہترین مشیر بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مشورے دینے والی تھی. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ سورت احزاب میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے ان آیات میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ جب فتوحات ہونے لگی اور بہت سے لوگ جو تھے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے اور بہت سا مال مدینہ میں جمع ہونے لگا, تو مسلمانوں کے جو عمومی مسلمان تھے ان کے حالات اچھے ہو گئے. تو ایسے میں ازواج محترات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کا نان نفقہ جو ہے نا, جو پیسے منتھلی جو ایک خرچ کرنا ہوتا ہے گھر کے اندر, تو اس میں ان کا جو ہے نا وہ انکریز کیا جائے, اضافہ کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے تھے اور اپنے اور اپنے گھر والوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے. تو آپ اس بات پر بہت اداس ہو گئے کہ میری جو بیویاں ہیں وہ بھی پیسوں کا چیزوں کا مطالبہ کر رہی ہیں. تو اتنے میں قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اے نبی کی بیویوں کہ تم کیا چاہتی ہو, تم دنیا چاہتی ہو, دنیا کا مال چاہتی ہو, یا اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتی ہو, آخرت چاہتی ہو, تو دونوں میں سے ایک چیز کا فیصلہ کرو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے سب سے پہلے بلا کر کہا اور بھی اپنی ایک دو بیویوں کو. تو اس وقت آپ کی بیویاں جو علم دوست تھیں, قرآن سے محبت کرنے والی تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے, ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. آپ نے یہ بھی کہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ چاہو تو اپنے والدین سے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھلا اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے. تو میری پیاری بہنوں, عورتیں جو ہیں وہ علم کے حاصل کرنے میں اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے میں, اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہیں. اور یہاں تک کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کی عمر 100 سال ہو چکی تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, بڑی دعائیں آپ نے مانگی, رب حبلی من الصالحین, اور آپ نے اپنے مشرک باپ کو چھوڑا, ان کے شہر کو چھوڑا, ان کے ملک کو چھوڑا, ہجرت کی اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے. اور اللہ نے جب آپ کو اسماعیل علیہ السلام سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا کہ بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کر مکہ کے ڈیزرٹ میں, اس کی وادی میں, اس کے ریگستان میں آپ چھوڑ آئیے. اور اوپر سے آسمان سے ایک سفید براق لے کر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جن میں آپ کو لے جایا جا رہا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں جب کہیں گرینری دیکھتے, سبزہ دیکھتے, تو پوچھتے کہ یہاں میں اپنی بیوی اور بیٹے کو ٹھہرا دوں, تو جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ نہیں ہے ابراہیم, نہیں, ابھی اور آگے. پھر وہ اس کو اور آگے لے کے گئے, پھر جہاں پہ وہ دیکھتے کہ اچھا یہاں ذرا سبزہ آ گیا, گرینری آ گیا, تو کہتے یہاں, تو جبرائیل علیہ السلام کہتے نہیں ابھی اور آگے. پھر اس جگہ پہ جا کر وہ سفید براق رک گیا اور جبرائیل علیہ السلام, جہاں کوئی انسان نہیں تھا, کوئی چرند پرند نہیں تھا, کوئی جو ہے وہ پلانٹس, گرینری, گراس, نتھنگ, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی پرندے بھی نہیں تھے. اور اب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو یہاں چھوڑ دیجئے, اور یہ نہیں کہا کہ خود ساتھ رہیے, بس ایک جو ہے وہ پانی کا برتن ہے, پانی کی مشک ہے, اور ایک جو ہے وہ کھجوروں کا جو ہے وہ برتن ہے یا کوئی تھیلا ہے, और वो उनको देते हैं और फिर उनको छोड़कर उस डेजर्ट में वापस आ रहे हैं, रिटर्न बैक टू हिज कंट्री। और उसमें जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला का उनको हुक्म दिया था, बताया था, तो वापस आ रहे हैं। अभी भी हाजरा जो है, अब देखें एक औरत थी, उस औरत का ईमान देखें, एक नबी की सोहबत का असर देखें, अल्लाह पर उसका जो है वो तवक्कुल देखें, कि वो पूछती हैं कि इब्राहिम आप हमें छोड़कर कहाँ चले, तो कहती हैं, वो क्या बता, यानी बुखारी की हदीस में ये बात दर्ज है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहते हैं, वो फिर पूछती हैं कि इब्राहिम आप हमें छोड़कर कहाँ चले, फिर खामोश रहते हैं। जब तीसरी दफा वो खामोश रहते हैं तो फिर पूछती हैं उनसे कि क्या आपको अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है, तो वो फरमाते हैं कि हाँ, तो कहा कि अच्छा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरा रब मुझे कभी जाया नहीं करेगा। बीबी हाजरा का ये ईमान, उनकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोबत में जो तालीम और तरबियत थी, आप उसका मुजा देखें, आप उसका करिश्मा देखें, कि अल्लाह ताला को, बीबी हाजरा का ये ईमान, ये तवक्कुल, ये सबर, ये यकीन इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक औरतें तो औरतें, मर्दों का भी हज और उम्रा कबूल नहीं होता जब तक कि वो बीबी हाजरा के कदमों पे चलते हुए जो है वो सही नहीं करते। सफा मरवा के दरमियान छोटा सा बच्चा है गोद में, पानी खत्म हो गया है, खजूरें खत्म हो गई हैं, और अब बेटा जो है बिलक बिलक कर रो रहा है, लेकिन उनको यकीन है कि मेरा रब, अगर ए इब्राहिम मेरे रब का हुक्म है कि मुझे यहाँ छोड़ जाओ, मेरा रब मुझे कभी जाया नहीं करेगा। और उसके बाद जो है फिर वो सफा मरवा के दरमियान जो है वो चक्कर लगाती हैं, और वो सफा मरवा नहीं है जो आज आपने देखी है, आप फिर भी बेदम हो जाती हैं। ठंडा आबे जमजम का पानी आपका इंतजार कर रहा होता है, ऊपर ठंडे पंखे हैं, एसी है, और संगे मरमर का फर्श है, और कितना कुछ आपके पास सामान है, और इसके बावजूद भी जब आप उमरा करके सही तक पहुंचती हैं तो आप बेढाल हो जाती हैं, निढाल हो जाती हैं, बेहाल हो जाती हैं। लेकिन बीबी हाजरा के पास कोई भी तो नहीं था, एक भाग के एक सफा पे चक्कर लगाती थी, फिर दूसरी मरवा पर आती थी, मरवा पर आती थी कि कहीं पानी नजर आ जाए तो फिर बेटे के रोने की आवाज आती थी, फिर दूसरी तरफ भागती हुई जाती थी कि कहीं मेरा बेटे को कोई चीज खा ना जाए, उसको नुकसान ना पहुंचा जाए। और अल्लाह ताला ने जो है वो छोटा सा शीर खार बच्चा, कि उसके पांव के रगड़ने से जो है वो आबे जमजम का चश्मा जो है वो उबल पड़ा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पर, अल्लाह बीबी हाजरा पर रहम करे, अगर वो जो है वो उसको ये ना कहती ना, उन्होंने अपनी जबान में पानी जो था ना बहुत तेजी से आया, तो उन्होंने अपनी जबान में कहा कि जम 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 जम, रुक जा रुक जा, और अगर वो ऐसा ना करती तो फिर जो है शायद बहुत आगे तक और दुनिया तक कहां तक जो था वो आबे जमजम पहुंच जाता। इतने साल गुजर गए और आज भी आबे जमजम जो है वो मौजूद है, आप भी पीती हैं, मैं भी पीती हूँ, और उसके साथ हम ये दुआ भी करते हैं, اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء। तो ये आबे जमजम जो है इसको जब पिए तो जो दुआ मांगे तो कबूल होती है। और अल्लाह के नबी के सहाबी ने क्या दुआ मांगी इसको पीकर, कि अल्लाह मुझे इल्म नाफे दे और खुला रिज्क अता कर, और बीमारी जो है ना उससे मुझे शिफा दे दे। इसके बाद मैं आपके सामने एक और वाकया पेश करती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो सहाबियात जो थी वो भी, और दूसरी बहुत सी औरतें भी जो थी वो दीन सीखती थी, सिखाती थी, कुरान की हाफिजा थी, सहाबा आपसे आके सीखते थे। लेकिन बाद में ताबईन में से, तबा ताबईन में से हमें बहुत से लोगों का जो है वो जिक्र मिलता है। और आपको पता ही है फातिमा बिन खताब का नाम भी आपने सुना होगा, हजरत उमर रजी अल्लाह की बहन थी, कुरान को सीखा है तो कितनी दलेर बन गई, कितनी बहादुर बन गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ने बहुत सख्त थे, बड़े दलेर और बहादुर थे कि लोग उनका नाम सुनकर डरते थे। लेकिन जो है वो उनको जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से नऊज़ बिल्लाह निकले, तो उस वक्त जो है किसी ने उनको कहा पहले अपनी बहन और भिनोई की तो खबर लो, कि वो भी जो है वो बेदीन हो गए हैं, यानी मुसलमान हो चुके थे। जब उनके पास गए तो अपनी देखा कि पता चला कि वो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, और कहा कि जो तुम पढ़ रहे हो मुझे भी दिखाओ, तो बहन ने देने से इनकार कर दिया। और हजरत उमर रजी अल्लाह जो थे वो गुस्से में थे, मारने लगे, हत्ता कि आपका खून बहने लगा, क्योंकि वो आपके शोहर को मार रहे थे हजरत उमर, और उनका भी जब खून बहने लगा تو حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر جو چاہے کر لو، اب ایمان اس دل سے نکل نہیں سکتا. تو تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، عمر جیسا پہاڑ فاطمہ جیسی چٹان سے جب ٹکرایا تو پاش پاش ہو گیا. اس کو آپ کیا کہیں گے کہ عمر جسٹ لائک اے ماؤنٹین، اور وہ ہٹ ہوا کس کے ساتھ؟ جسٹ لائک جسٹ اے راک. اور راک کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب جو ان کی بہن ہے. اور وہ کیا ہوا کہ وہ ٹکڑے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے نا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. متاثر ہوئے کہ بہن کا خون جب اپنا ہاتھوں سے دیکھا نا کہ خون نکل رہا ہے، بہن کا خون بلڈ جو ہے وہ بہ رہا ہے، تو بلیڈنگ دیکھ کر جو تھے نا وہ پریشان ہو گئے، اور دل جو تھا دل کے اندر ایمان آ چکا تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا تھا کہ علم کا حاصل کرنا اور علم کا علم پر عمل کرنا، اس میں صحابیات جو ہیں کبھی کسی دور میں پیچھے نہیں رہیں. اور یہ ایک واقعہ تو مجھے بہت متاثر کرتا ہے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جو ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھی تھی، ایک درخت کے پاس بیٹھی تھی اور بڑی پریشان حال نظر آ رہی تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہا، السلام علیکی ورحمۃ اللہ. خاتون نے جواب میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین کی آیت 58، کہ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خاتون نے جواب میں پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، مَن يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے. سورۃ الاعراف آیت 186. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سوال پوچھتے ہیں اور یہ خاتون جو بوڑھی خاتون ہے قرآن کی آیتوں سے جواب دیتی ہیں. مطلب یہ تھا کہ میں راستہ بھول گئی ہوں. حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے کسی مقام کا، کسی جگہ کا نام لینے کی بجائے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سورۃ بنی اسرائیل آیت 1. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. مطلب یہ تھا کہ میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہی ہوں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ خاتون کسی بات کا جواب جو ہے وہ عام زبان میں دیتی ہی نہیں، ہر سوال کے جواب میں قرآن کی ایک ایسی آیت پڑھ دیتی ہیں جس سے سوال کا جواب نکل آتا ہے. آپ ذرا سوچیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کب سے یہاں پڑی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، ثلاث لیال سویہ، سورۃ مریم آیت 10، مسلسل تین راتوں سے، کنٹینیوسلی 3 nights. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں، پھر آپ نے یہ 3 دن راتیں کیسے گزاری؟ ہوا یطعمنی ویسقین، سورۃ الشعراء آیت 79 میں انہوں نے جواب دیا، وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. کون؟ اللہ تعالی. مطلب یہ تھا کہ اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے رزق پہنچاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب میں کہا، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، سورۃ النساء آیت 49، کہ پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. چونکہ میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں تیمم کر لیتی ہوں. کیسا تھا ان کا علم، کیسا تھا اللہ سے تعلق، کیسی تھی اللہ سے محبت. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور کہا کہ یہ کھا لیجئے. اس پر خاتون بولی، ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. سورۃ البقرہ آیت 187. کیا جواب ہے اس کا؟ مطلب میں روزے سے ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں روزے سے ہوں. اب پھر آیت میں جواب دیتی ہیں، ثم اتم الصیام الى اللیل، گویا کہ میرا روزہ ہے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ بولے، یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ خاتون نے جواب دیا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، سورۃ البقرہ آیت 158. اور جو اپنی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ اس کی قدر کرنے والا اور اسے جاننے والا ہے. مطلب یہ تھا کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. متوا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا نا, جب آپ حرم میں جائیں, مکہ میں جائیں, تو جو ولنٹیئر ہوتے ہیں نا ان کو متوا کہا جاتا ہے, جو آپ کو پوچھتے ہیں کہ میں آئی ہیلپ یو, خوشی سے وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں نا. جیسے یہاں پہ آپ ولنٹیئر بہت بولتے ہیں, یہ بہت سے, یہ مسجد کس نے آباد کی؟ ولنٹیئرز نے. یہ دریاں کس نے بچھائیں؟ یہ کارپیٹ کس نے؟ ولنٹیئرز نے. میں پچھلے ایک سال پہلے بھی یہاں پہ آئی تھی تو یہاں مٹی, روڑا اور گارا اور اینٹیں تھیں, اور آج اس کو ماشاء اللہ, اس مسجد کو آباد دیکھ کر, اتنی اچھی حالت میں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں. لیکن یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کی سب سے بڑی آبادی آپ ہیں, آپ کا وجود ہے. تو اس مسجد کو آباد کرنے میں آپ کا سب سے بڑا عمل اور دخل ہے نا. تو بہرحال ولنٹیئر کی ہر دور میں ضرورت رہتی ہے. تو نماز فرض بھی ہوتی ہے اور نفل بھی ہوتی ہے, روزہ فرض بھی ہوتا ہے اور نفل بھی ہوتا ہے. تو وہ عورت جو تھی, گویا کہ فرض روزے تو وہ عورت رکھتی ہی تھی, لیکن اب اس نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ پریشان ہوں, راستہ بھولی بھی ہوں, کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں, پریشانی میں ہوں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ پریشانی میں ہوں تو کہتے ہیں کہ لو جی, آپ تو ہر وقت نماز اور زکوٰۃ اور عبادت اور دین کی بات کرتے ہیں, ہم بھوکے بیٹھے ہیں, کھانا کھایا نہیں ہے. اور فرض روزہ بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں, فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی بندی نفل روزہ رکھے ہوئے تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا, مگر سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے. بوڑھی خاتون نے جواب میں کہا, وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سورۃ البقرہ آیت 184. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ روزہ جو ہے وہ رکھ لیا کرو. یہاں اللہ تعالیٰ سفر میں یہ اجازت دیتے ہیں نا کہ چاہے تو روزہ رکھ لو اور چاہے نہ رکھو, لیکن اس کے بعد ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھ لو سفر میں بھی تو پھر کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے. گنجائش تو ہے, لیکن جو فرض روزے ہیں اگر وہ رکھتے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اب جو ہے وہ بوڑھی عورت جو ہے مزید جو ہے وہ یہ آیت سناتی ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بولے کہ جس طرح میں آپ سے بات کرتا ہوں اس طرح آپ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتی. عورتیں بہت باتیں کرتی ہیں نا, مرد جاب پہ چلے جاتے ہیں اور چائے کا ایک کپ ہاتھ میں لے کر کبھی دروازے میں بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور پھر ساتھ والی پڑوسن بھی آ کر کھڑی ہوگی, تیسری بھی آ کر کھڑی ہوگی, پھر ساتھ والی کی غیبت اور چغلی کرنے شروع کر دی. میرے ساتھ والی توبہ توبہ بڑی گندی رہتی ہے, بچوں کو تو تعلیم ہی نہیں دیتی, اور پھر ان کے گھر تو رات کو بھی لڑائی کی آواز آ رہی تھی, ان کے گھر تو لڑائی ہوتی رہتی ہے, اور میاں تو کچھ کرتے بھی نہیں ہیں. تو غیبت, چغلی اور بعض اوقات ایسی باتیں کہ گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑے. تو اگر اپنا کام کریں, قرآن پڑھیں اور اللہ کو جو ہے وہ راضی کرنے کی فکر کریں تو یہ جھگڑے ختم نہ ہو جائے. اور میاں بھی جب ڈیوٹی سے آتے ہیں تو آتے ہی دن بھر کی درد کی رپورٹیں, سوچی سچی جھوٹی جو ہم نے جمع کی ہوئی ہوتی ہیں, میاں جب ڈیوٹی سے گھر آتے ہیں تو دن بھر کی رپورٹیں جو سچی جھوٹی جمع ہوتی ہیں تو ساری میاں کے کانوں میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں نا. تو کیا باتیں ہم کرتے ہیں, کبھی فلاں نے یہ کہہ دیا, اور فلاں تو مجھے سنتی نہیں, اور فلاں نے دعوت پہ بلایا ہی نہیں, اور فلاں کا مر گیا تو جانا نہیں کیونکہ انہوں نے بھی ہمیں جو ہے ہمارے فلاں مرے پہ وہ آیا نہیں تھا یا آئی نہیں تھی. لیکن اب یہ عورت جو ہے وہ کیا کہتی ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ باتیں کیوں نہیں کرتی جیسے میں کرتا ہوں. وہ کہتی ہیں, میں یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورۃ قاف آیت 18. کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ایک نگران جو ہے وہ حاضر باش فرشتہ موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ انسان منہ سے, اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالتا ہے تو فرشتے اس کو نوٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ عورت یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی زبان سے عام کوئی بات کرتی ہی نہیں, قرآن کی زبان میں بات کرتی ہوں, کیونکہ میں جو بات بھی کروں گی فرشتہ لکھتا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیونکہ وہ عورت اس یقین رکھتی تھی, اس کو اس بات پر ایمان تھا کہ میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں, اس لیے میں قرآن کی زبان میں بات کرتی ہوں کہ میری زبان سے کوئی قابل اعتراض لفظ نہ نکلے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا, آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی. کیا کہا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. سورت بنی اسرائیل آیت 36. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے. مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے کا نام پتا کر کے تم نے کیا کرنا ہے، میں ایک عورت ذات ہوں، تم نے کیا کرنا ہے میرے بارے میں پوچھ کر کے میرا تعلق کس قبیلے سے ہے. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے معذرت کی، معافی مانگی، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں. خاتون نے معافی کا اظہار کیسے کیا کہ تجھے معاف کیا؟ لا تسریب علیکم اليوم، لا تسریب علیکم اليوم، یغفر اللہ لکم. سورت یوسف آیت 92. آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. تو یہ معافی کا اعلان سورت یوسف میں کس پیغمبر نے کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے. اور کس کو معاف کیا تھا؟ اپنے بھائیوں کو. اور اسی طرح اسی آیت کا حوالہ دے کر ایک اور پیغمبر نے بھی معاف کیا تھا. کون تھے پیغمبر؟ حضرت فتح مکہ کے موقع پر. شاباش، آپ کے 10 نمبر ہیں. فتح مکہ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہی بات کہی تھی، لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے خاتون کو امداد کی پیشکش کی کہ میری اونٹنی حاضر ہے، اگر اس پر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، آپ جہاں کہیں گی پہنچا دوں گا. بوڑھی خاتون نے اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے شکریہ کے طور پر کہا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. سورة البقرہ آیت 197. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ اللہ ہی تمہاری اس نیکی کی جو ہے وہ قدر کرے گا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، اچھا پھر آپ سوار ہو جائیں. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بوڑھی خاتون کے قریب بٹھا دی. خاتون نے کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. سورۃ نور آیت 30. مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ آپ جو ہیں اب اپنی نگاہ نیچی کر لیں، کیونکہ وہ اونٹنی پر سوار ہونے لگے ہیں نا، آپ دوسری طرف دیکھیں. شاباش. اور پھر جو ہے ساتھ ہی یہ آیت بھی انہوں نے پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سورۃ زخرف آیت 13 اور 14. اب وہ سواری پر بیٹھنے کی دعا بھی پڑھتی ہیں. آپ میں سے کون کون ہے جس کو سواری کی یہ دعا یاد ہے؟ ماشاءاللہ زیادہ تر لوگوں کو یاد ہے. تو آپ اپنی جب گاڑی پہ بیٹھیں، اپنی پجاروں پہ بیٹھیں، اور آپ جب جہاز پہ بیٹھیں، ایلیویٹر پہ ہی کیوں نہ آپ سوار ہوں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم تو ایسے نہ تھے کہ جو ان کو قابو میں کر لیتے. یہ سن کر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. جب بوڑھی خاتون اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو اونٹنی بدک گئی. اب ظاہر ہے اونٹنی تو ان کی تھی نہیں، اونٹنی جو تھی وہ ڈر کر بدک گئی، اور ان کے کپڑے جو تھے وہ کجاوے میں الجھ کر پھٹ گئے. اس پر وہ بولی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے. اپنا محاسبہ کرنے لگی. سورۃ شورا آیت 30. اس پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اونٹنی کے گھٹنے باندھ دیے اور خاتون اس پر سوار ہو گئیں، اور حضرت عبداللہ جو تھے رحمت اللہ علیہ اونٹنی کی نکیل انہوں نے پکڑ لی اور بلند آواز سے خودی خوانی کرتے ہوئے اونٹنی کو تیز تیز چلانے لگے. عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب اونٹوں کو لے کے صحرا میں چلتے تھے نا، تو ساتھ ساتھ کچھ پڑھتے تھے جو اپنی نظمیں اشعار، تو اس سے وہ صحرا کی خاموشی میں وہ اونٹ جو تھے اسے تیزی سے چلنے لگتے تھے. تو جب یہ وہ پڑھنے لگے تو اونٹنی تیز چلنے لگی. اس پر خاتون نے اونٹنی کے اوپر سے پکارا، واقصد فی مشیک واقصد من صوتک. سورۃ لقمان آیت 19. اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر. تو ذرا کم آواز آپ کریں اور اونٹنی کی رفتار بھی کم ہونی چاہیے. لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں کی عورت نے، قرآن کی آیت میں ہی کہا. یہ سن کر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ چلنے لگے اور اپنی آواز بھی آہستہ کر لی. اب بوڑھی خاتون نے کیا کہا؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. سورت مزمل آیت 20. سو تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، کہ اب وہ جو تم نظمیں پڑھ رہے ہو، جو اشعار پڑھ رہے ہو، اس کی بجائے قرآن پڑھو. جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھنا شروع کرو. مراد یہ تھی کہ اشعار نہیں پڑھو، قرآن. کچھ دور جا کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے ان خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کے شوہر ہیں؟ اس پر وہ بولی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم. اے ایمان لانے والوں، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. سورۃ المائدہ آیت 101. کہ سوال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور چلتے چلتے قافلے میں جہاں پہنچے، انہوں نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا قافلے میں آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار ہے؟ خاتون نے کہا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. سورۃ الکہف آیت 46. اس کا کیا مطلب ہے؟ مال اور بیٹے دنیوی زندگی کی ایک زینت ہیں، لیکن اس آیت کے پڑھنے کا مطلب کیا تھا کہ قافلے میں کون ہے؟
میرے بیٹے ہیں.
شاباش. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ قافلے میں ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ ان کا کچھ پتہ بتائیں تو میں انہیں تلاش کروں. اب خاتون نے کہا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. سورۃ نحل کی آیت انہوں نے 16 پڑھی. تو پہلی بات تو کیا ہے کہ علامتیں، اللہ نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دی ہیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ وہ قافلوں کے راہبر ہیں، جیسے ستارے راہبری کرتے ہیں نا، تو میرے بیٹے قافلے کے لیڈر ہیں. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے نام پوچھے تو خاتون بولی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. سورۃ النساء آیت 125. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. سورۃ النساء آیت 164. یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. سورۃ مریم آیت 12. تو ان تینوں آیتوں کے جواب میں آپ مجھے بتائیں کہ جو تین آیتیں پڑھی تو مطلب کیا تھا. پہلا کے نام، پہلا بیٹے کا نام کیا ہے؟
ابراہیم.
شاباش. دوسرا نام کیا ہے؟ موسیٰ. تیسرا نام کیا ہے؟
یحییٰ.
ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے آپ سب کے 10-10 نمبر ہیں. ان تینوں ناموں کو پکارنا شروع کیا تو قافلے میں سے تین نوجوان نکل ان کے سامنے آئے. انہوں نے اپنی ماں کو اٹھنے سے اتارا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ملے. اب ان خاتون نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، وَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یا سکہ دے کر شہر بھیجو، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائے. سورۃ الکہف آیت 19. مطلب کیا تھا؟ کہ اب جو ہے وہ چاہتی تھی کہ بیٹے کھانے کا کچھ کھانا کا انتظام کرے، کھانا لے کر آئیں، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ مہمان جو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ان کو کچھ کھلایا جائے. اب ان کا ایک بیٹا دوڑتا ہوا شہر گیا اور کھانا لا کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھا. اب وہ بوڑھی خاتون حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر بولی، قلو وشربو ہنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے سلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. یہ سورۃ الحاقہ کی آیت 24 ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ اس بوڑھی کو قرآن پر کس قدر عبور حاصل ہے. خاتون کے بیٹوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ پچھلے 40 سالوں سے، لاسٹ 40 ایئرز، ہماری ماں نے قرآن آیات کے سوا اور کوئی بات نہیں کی، اس خوف کے مارے کہ کوئی منہ سے ایسا لفظ نہ نکل جائے جس کی قیامت کے دن جو ہے وہ باز پرس ہو. اور آج کا میرا عنوان کیا ہے؟ کہ عورتوں کے لیے حصول علم کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہے اور کیا ہے. تو میری پیاری بہنوں، بات جو ہے وہ دنیا ہی کی نہیں آخرت کی ہے، بات دولت ہی کی نہیں رب کی رضا کی ہے. جب بات جنت کی ہو، جب بات جو ہے وہ رب کو راضی کرنے کی ہو، تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ اور جنت مل نہیں سکتی جب تک کہ میں اور آپ جو ہیں قرآن اور حدیث کا سفر طے نہ کریں، جب تک میں اور آپ قرآن کو اپنے سینے میں جذب نہ کر لیں. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی خوبصورت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اپنے پیچھے جو ہے وہ تین چیزیں جو ہے وہ موت کے بعد دنیا میں چھوڑ جاتا ہے. اس میں سے جو چیزیں چھوڑ جاتا ہے تو اس میں بہترین چیزیں تین ہیں. ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے, نمبر دو صدقہ جاریہ جس کا اجر اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے, نمبر تین وہ علم جس کے بعد عمل ہوتا رہے. تو آپ دیکھ لیجئے, آپ اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں؟ آپ میں سے کتنے جن کے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں دنیا میں نہیں ہے, ہاتھ کھڑا کرے, کتنے لوگ ہیں؟ آپ دیکھیں ہم میں سے کافی ہیں کہ جن کے دونوں والدین یا ایک دنیا میں نہیں ہے. تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں جو زندہ ہیں یا جو دنیا سے چلے گئے ہیں؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. آپ قرآن پڑھیں, اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کریں اور جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد جب جو ہے وہ والدین کے درجے بلند ہوتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو مر گئے, ہمارے نامہ مال تو بند ہو گیا تھا, تو اب ہمارا جو ہے وہ درجہ کیسے بلند ہو رہا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو تیری نیک اولاد ہے وہ تیرے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. اور آج کل کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں انفرادی زندگی یا اجتماعی زندگی بہت بدامنی ہے, بڑی پریشانیاں ہیں, بڑے جھگڑے ہیں, بڑی لڑائیاں ہیں. کبھی ایک مہینے بعد ہی, ابھی شادی کو ایک مہینہ ہوا تو طلاق, تین مہینے ہوئے تو طلاق, سال ہوا تو طلاق. بظاہر یوں لگتا ہے کہ بہت روشنیاں ہیں, بہت علم ہے, بہت ترقی ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, لیکن آج کا دور زمانے جاہلیت کا دورہ لگتا ہے. آج کا دور زمانے جاہلیت کا دور لگتا ہے. اور آج کے دور کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا. ہم نے اپنی گلیوں کو روشن کر لیا, ہم نے اپنی سڑکوں کو روشن کر لیا, ہم نے اپنے گھروں کو روشن کر لیا, اپنے چہروں پر لپسٹک لگا لی, میک اپ کر لیا, اچھے اچھے کپڑے بھی پہن لیے. اگر دلوں کی اندھیر نگری کو روشن نہ کیا, اگر دلوں کے اندھیروں کو جو ہے وہ قرآن سے روشن نہ کیا, تو پھر میرے اور آپ کے نہ گھروں میں سکون آ سکتا ہے, نہ انفرادی زندگی میں سکون آ سکتا ہے, نہ اجتماعی زندگی میں. آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے گھروں میں جو ہے وہ ہر طرف لڑائی جھگڑے ہیں. کہیں جاب کے ہونے پہ جھگڑے ہیں اور کہیں جاب کے نہ ہونے پہ, کہیں اولاد کے نہ ہونے پہ لڑائی ہے اور کہیں اولاد کے ہونے پہ لڑائی ہے. کہیں گھر بنا نہیں ہے تو اس لیے لوگ روتے ہیں اور کہیں گھر بنے ہوئے اور لوگ روتے ہیں. ہر طرف رونا ہے, ہر طرف جھگڑا ہے. صبح سے لے کے رات تک اتنی ایسی کالز آتی ہیں کہ جس میں کوئی کبھی بہو رو رہی ہوتی ہے, کبھی ساس رو رہی ہوتی ہے, کبھی بیٹی رو رہی ہوتی ہے, اور لوگ پریشان ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ یہ سکون دولت سے نہیں خریدا جا سکتا. آپ نے تو یہ سوچا تھا کہ امریکہ چلتے ہیں اور امریکہ جا کر پھر سکون مل جائے گا. برائٹ فیوچر کی خاطر آپ نے یہاں کا امریکہ کا سفر جو تھا وہ طے کیا تھا. تو کیا آپ کو یہ بات یاد تھی کہ یہاں پہ جب آئیں گے تو ہمارے دن بدل جائیں گے؟
میں یہ کہتی کہ بچوں کے لیے کہ ان کے لیے موقع ہو اور ان کو ایک فیئر چانس مل سکے.
جی ظاہر ہے مین مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ چلیں, ہم نے تو جیسی جیسی زندگی گزار لی, جو کچھ بھی ہمیں ملا, ہمارے بچوں کو بہتر مستقبل مل سکے. تو پھر اب اس میں ہم محسوس کریں کہ کیا ہمارا یہ فیصلہ کس حد تک درست تھا, ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. جی اور
جو مین مقصد تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو زیادہ تر اپنی اولاد کی خاطر ہی آنا تھا, اولاد کی خاطر آئے تھے, لیکن ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کی خاطر کوئی ہم نے بہت بڑا اچھا فیصلہ کیا, لیکن جتنا کچھ ہم پا رہے ہیں بہت کچھ ہم لوگ کھو رہے ہیں, بہت کچھ کھو رہے ہیں جس کا ہم لوگ کو پتہ نہیں, احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا کے رکیں گے. بس میرا تو اپنا تجربہ یہ کہتے ہیں.
آئے تو ہم لوگ یہاں پہ بچوں کے لیے تھے, لیکن الحمدللہ میں یہ کہتی ہوں پاکستان سے ہم لوگ یہاں بہتر ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اگر جو دینی تعلیم دیتے تو ساری فیملی والے خلاف ہو جاتے کہ آپ لوگ بچوں کو کس لائن پہ لے گئے, مولوی بنائیں گے. لیکن الحمدللہ یہاں پہ مجھے اپنے بچے زیادہ اس لحاظ سے سیف لگے ہیں کہ حفظ بھی کیا ہے اور دین کے راستے پہ بھی چل.
ماشاء اللہ. تو بہت سی ہماری ایسی بہنیں جنہوں نے یہاں پہ آ کر دین کی تعلیم حاصل کی اور ان کے بچے دین کی طرف ہیں, تو انہوں نے تو نفع کا سودا کیا. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر برقعے اتارے, جنہوں نے داڑیاں کٹوائیں, جنہوں نے جو ہے وہ اپنے لباس بدلے اور انہوں نے یہ سوچا جیسا دیس ویسا بھیس. تو اصل بات جو ہے جس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا قرینہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. ہے نا, مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا سوشلزم میں معیشت ملے گی, اچھا یہاں کی سیاست اور یہاں کی جو ہم ازم کو لیں گے, یہاں کا دین لیں گے تو پھر ہمیں سکون ملے گا. خورشید جو قرآن مجید ہے نا, اس کو ہم نے غلاف پہ جو ہے وہ ڈال کر جو ہے نا وہ بند کر دیا ہے. اور ہم اس بات کو بھول گئے کہ اصل اگر ہمیں سکون مل سکتا ہے, اگر اصل ہمیں سکون مل سکتا ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں مل سکتا ہے. تو آپ کے ہمسائے میں, آپ کے قریب میں ہم 2 سال کا کورس شروع کر رہے ہیں قرآن ترجمہ اور تفسیر سے, جس میں جو ہے بیسک فقہ بھی ہوگی, حدیث ہوگی, پورا قرآن کو ناظرہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ, تجوید ہوگی, سیرہ رسول ہوگی اور بہت کچھ. اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی کے کتنے سال دیے, اور میں نے اور آپ نے ان تمام سالوں کو, تمام جوانیوں کو, تمام زندگی کو, تمام فراغتوں کو کن کاموں پر لگایا. اور جب ہم مریں گے اور مرتے وقت بھی پتا چل جاتا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے, میں اللہ کے اطاعت گزار لوگوں میں ہوں یا اللہ کے نافرمان لوگوں میں ہوں. اور اس کے بعد قبر میں بھی فرشتہ پوچھے گا من ربو کا, من رسولو کا, ماں دینک, ماں کتابوں, تو اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے. تو الفاتحہ سے لے کر ناس تک پورا قرآن جو ہے ہم سب کو آنا چاہیے, اس میں سے گزرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں جاری اور ساری کرنا چاہیے. لیکن افسوس کہ ہم قرآن ہمیں تب یاد آتا ہے جب ہم نیا گھر بناتے ہیں. تو ایک قرآن کا درس کر لینا چاہیے برکت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ برکت نہیں ملے گی, درس کریں گے یقیناً برکت ملے گی, بے شک سود پہ گھر جمع کروا لیں, لیکن قرآن کا ایک درس ہم رکھ لیتے ہیں, وہ یا قرآن سے مذاق کرتے ہیں. یہ تو وہی بات ہے کہ ڈانس کی محفل سے, شراب کی محفل سے پہلے تلاوت کر کے نا اجازت لے لی جائے کہ اچھا اب ڈانس کی اجازت دے دیں. یعنی پہلے تلاوت سے آغاز اور اس کے بعد پھر ڈانس ہے اور پھر شراب ہے اور پھر اور بہت سے گناہوں کی باتیں ہیں نا. کہ آپ دیکھیں کہ سود گناہ کبیرہ ہے, اور آج یہاں پہ آنے کے بعد کون لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں. اور کوئی کہتا ہے بچوں کے فیوچر کی خاطر, اور کوئی کہتا ہے کہ بھی آخر کب تک ایک کمرے کے گھر میں قید خانے میں جیل میں رہتے. تو پھر 2-4 کمروں کا گھر تو لے لیا, لیکن آپ دیکھیں اللہ کی نافرمانی, اپنی زندگیوں کا سکون چلا گیا, اور اس کے بعد سارے گھر والے لگے ہوئے اور سود سے جان نہیں چھوٹ رہی نا. اور سود کیا ہے آپ دیکھیں, کیسا ہم نے جس نے بھی لیا تو کیسا اس نے سودا کیا. کیا قرآن کی تلاوت اسی کو کہتے ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید جتنا زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے, دنیا میں کوئی کتاب اتنی تلاوت نہیں کی جاتی. پھر آپ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن جو ہے سورۃ البقرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. لیکن بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہم نے نا وہ کیسٹ لگا دی ہے تو گھر میں چلتی رہتی ہے, لیکن باجی میری اور میرے میاں کی بڑی لڑائی ہوتی ہے. باجی ہمارے گھر میں ساس سسر کی یا بچوں کی آپس میں بہت لڑائی ہے, بڑے حالات خراب ہیں. یہ 2-4 دن پہلے میں ایک مسجد میں تھی, دعا کرا رہی تھی اور میں بہت سی دعائیں مانگ رہی تھی جس میں گھر والوں کے لیے. تو ایک عورت دنیا میں دعا ختم کر کے ہٹی, میں نہیں جانتی اس کو, لیکن زاروں کے تار رو رہی تھی, کہتی میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں, پلیز آپ میرا جو ہے نا میرے لیے دعا کریں. تو بات ایک عورت کی نہیں, ہر عورت اور ہر مرد کی ہے, ہر گھر کی ہے, ہر مسجد کی ہے, ہر مسلم کنٹری کی یہ کہانی ہے کہ بہت انتشار ہے, بہت خلفشار ہے, بہت جھگڑے ہیں, بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. تو ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے, قرآن میں ہو غتزن. اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جرت کردار. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے جب اللہ پوچھیں گے اتنی تمہیں جوانی دی تھی, اتنی زندگی دی تھی, تم نے ماسٹر بھی کیا, امریکہ گئے تو انگلش بھی سیکھ لی, گاڑی چلانی بھی تم نے سیکھ لی. گاؤں کے ان پڑھ عورتیں بھی ہیں نا, یہاں کی انگلش بھی سیکھ لی ہے, گاڑی چلانی بھی سیکھ لی ہے, اپنی گروسری تجارت بزنس ضرورت کے سارے کام سیکھ لیے ہیں. بہت سی عورتیں سارے کام کرتی ہیں, نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا. وہ مولویوں کا کام نہیں ہے, ہم نے مسجدوں میں بھی ایسے مولویوں کو بٹھا دیا ہے جنہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے, اور اس لیے مساجد میں جھگڑے ہو رہے ہیں. جو ہمارا سب سے لائق بیٹا ہوتا ہے نا, جب بچہ ہوتا ہے کہتے ہیں اے میرا پتر اینو تو ڈاکٹر بناواں گی, تو اے
ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕੰਮਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਕੋ ਆਤਾ ਜ਼ਹੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਸਭ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਵਕਫ ਕਰੇ, ਜਿਸਮੇ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਦੀਨ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਂਗੇ ਤਾਕੇ ਵੋ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਲਈ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਆ। ਤੋ ਅਬ ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿ ਦੀਨ ਜੋ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਕਾਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਕੰਮੋ ਕਾ ਕਾਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਨਾ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੀਨ ਸਿਖਾ ਔਰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਜੋ ਥੀ ਵੋ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਥੀ, ਵੋ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕਾ ਤਖਤ ਵੀ ਥਾ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਫੌਜੇ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਹੋਤੀ ਥੀ ਆਤੀ ਵੀ ਥੀ, ਵੋ ਏਕ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਥਾ, ਵਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਥਾ। ਤੋ ਅਸਲ ਬਾਤ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਹਮਨੇ ਦੀਨ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਆ, ਦੀਨ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਆਈਏ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਲਕ ਝਪਕਤੇ ਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਾਵਤ ਦੇਨੇ ਆਈ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੋਂ ਕੋ ਖਟਖਟਾਨੇ ਆਈ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਲਾਸ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਲਾਸ ਕੇ ਲੀਏ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਇਰ ਬਾਂਟੇ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਂ। ਅਬ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅਬ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਔਰ ਆਕਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦੀਨ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਸਿੱਖੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੀਏ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਿਜਾਤ ਕਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੇ ਲੀਏ ਸੱਚਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਿ ਜਿਨ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਖਾਤਿਰ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਗਏ ਉਨ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਆਗ ਮੇਂ ਗਿਰਨੇ ਸੇ ਬਚਾਏ। ਬਾਤ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨਕੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਬਾਤ ਯੇ ਕਿ ਇਨਕੀ ਨਸਲੋਂ ਕਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਆਜ ਪਰਸੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਫੋਨ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹਮਾਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਸੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਆ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਲੇ ਕਿ ਅਸਲ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ, ਯੇ ਬਤਾ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ, ਯੇ ਬਤਾ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ, ਮੁਝੇ ਰਾਹ ਜ਼ਨੋਂ ਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਬਰੀ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਅੱਛੀ ਮਾਏ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਅੱਛੀ ਕੌਮ ਦੂੰਗਾ। ਯੇ ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਨਾ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਅੱਛੀ ਮਾਏ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਅੱਛੀ ਕੌਮ ਦੂੰਗਾ। ਮਸਜਿਦੇ ਹੈ ਅੱਛੇ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹੈ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ, ਅੱਛੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ। ਆਜ ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਮਾਏ ਮਾਏ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇਂਗੀ ਤੋ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਆਜ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਕੀ ਜੋ ਸੋਮਨਾਥ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦੇ ਔਰ ਯੇ ਮੰਦਿਰ ਘਰੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੀ ਸ਼ਬ ਭਰ ਮੇਂ ਈਮਾਂ ਕੀ ਹਰਾਰਤ ਵਾਲੋ ਨੇ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਨਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਬਰਸੋਂ ਮੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਨਾ ਸਕਾ। ਇਕਬਾਲ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ਿਕ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਮੋਹ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਗੁਫਤਾਰ ਕਾ ਯੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤੋ ਬਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬਣ ਨਾ ਸਕਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਰ ਬਸਜਦਾ ਹੁਆ ਕਭੀ ਤੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਆਨੇ ਲਗੀ ਸਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਰ ਬਸਜਦਾ ਹੁਆ ਕਭੀ ਤੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਆਨੇ ਲਗੀ ਸਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋ ਹੈ ਸਨਮ ਆਸ਼ਨਾ, ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ। ਹੈ ਨਾ, ਆਜ ਨਮਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਭੂਲੀ ਬਿਸਰੀ ਬਾਤੇ ਸਭ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੀ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਨ ਕੋ ਦੌ ਪੇ ਲਗਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਦਿਆਰੇ ਯਾਰ ਕਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਅਨੋਖਾ ਥਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਮਤਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਐ ਦਿਲ ਸੰਭਲ ਕਿਸੀ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕੇ ਲਮਹੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਪਰ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਯੇ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਸਮੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਹਿਨੇ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਪੜ੍ਹ ਚੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਆਪ ਕੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਇਲਮ ਵੋ ਇਲਮ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇ ਜੰਨਤ ਕਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਯਹਾਂ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਸੋਚਾ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਆਏਂਗੇ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ, ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਨਿਕ ਵੇਚ ਕਰ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੜਾ ਚੌਧਰੀ ਥਾ, ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਜਾਕਰ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ ਥੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੋਈ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਕਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਗੋਇਆ ਕਿ ਕਰੀਮ ہماری کریم ہمارے ہیرے جو ہے نا ہیرے جو ہیں وہ انڈیا پاکستان سے نکل کر آگے رول رہے ہیں. اور بات صرف رولنے کی نہیں, اس سے بھی ڈر کر اس سے بھی بڑھ کر فکر اس بات کی ہے کہ دین ایمان خطرے میں ہیں. تو ساری زمین اللہ کی ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ وہاں دین ایمان بڑے سکون میں ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ خانہ کعبہ ہے, امریکہ اور کینیڈا ہے, بہت سے لوگوں کو یہاں ہدایت ملی ہے نا. بات اصل بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی موجود ہیں تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ بستی ہمارے لیے دار البلاد بن جائے, امن کا شہر بن جائے, خیر البلاد بن جائے, جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی. تو خیر البلاد ایسے تو نہیں ملے گا, اس کے لیے قرآن و سنت جو ہے نا اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور نعیم صدیقی صاحب نے بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ بات کہی, اور ان کی زبان میں میں آپ کے نام جو ہے یہ پیغام دیتی ہوں. اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا, تم آؤ فرض بلاتا ہے, دنیا میں تغیر آتا ہے, ایک طوفان جوش دکھاتا ہے, ایک فتنہ شور مچاتا ہے. اب پھر ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے نا کہ برقع نقاب کو بین کر دینا چاہیے, اور فتنہ کافروں نے نہیں اٹھایا, رونا اس بات کا ہے کہ اندر کے مسلمانوں نے اٹھایا ہے, دل زخمی زخمی ہے. کافروں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے پہنچایا ہے. تو ہمارے مسلمانوں نے, آپ نے اخباروں کو ذرا پڑھیں, آج کل یہاں یہ کینیڈا کے پارلیمنٹ میں کیا بات ہو رہی ہے, ڈسکشن کس بات پہ ہو رہی ہے کہ ایسا بل پاس کر دیا جائے کہ جو یہ برقع ہے اور یہ نقاب ہے, یہ سکارف ہے, یہ جو بھی ہے, اس کو پابندی لگا دی جائے, بین کر دیا جائے. یاد رکھیں, اور بہت سے کنٹریز میں پابندی لگ بھی چکی ہے. اگر آپ نہیں اٹھیں گے, اگر آپ دین نہیں سیکھیں گے, اگر آپ جو ہے حق کی تلوار نہیں بنیں گے, اور آپ قلم سے جہاد نہیں کریں گے, آپ اپنی زبان سے جہاد نہیں کریں گے. جہاد صرف تلوار سے نہیں کیا جاتا میدانوں میں جا کر, بلکہ آپ سچی بات کہیں, حق بات کہیں, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کریں. اب اس وقت بھی آپ یوتھ, لڑکیاں, عورتیں, مرد سب مل کر جو ہے وہ اخبارات میں فون کرنا چاہیے, آرٹیکل بھیجنے چاہیے, اور یہاں کی جو اسمبلیز ہیں وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اپنا ان پٹ دینا چاہیے کہ, اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کو زبردستی پہنایا جاتا ہے, اور یہ ایسے کلچرل ہے, ایسی فالتو چیز ہے, اس کو اتار دینا چاہیے اور ایک بل پاس کر دینا چاہیے تاکہ عورت کو آزاد کر دیا جائے. اور ہماری چونکہ مسلمان عورتوں نے یہ فتنہ اٹھایا ہے, تو اب وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد مانگ رہے ہیں, ویسے ہی مدد مانگ رہے ہیں نا جیسی جو ہے وہ افغانستان گیا تھا امریکہ مدد کرنے, اور پھر جو ہے وہ کویت گیا تھا امریکہ مدد کرنے, ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم لوگ ابھی آزاد نہیں, ذہنوں کی غلامی باقی ہے, تقدیر کی شفقت سے حاصل تدبیر کی خامی باقی ہے, جو کام ہمارے ذمے تھا وہ کام ابھی تو باقی ہے, تمہید بہت ہی خوب سے ہی اتمام ابھی تو باقی ہے, اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا, انسان بناؤ تم جیسے تہذیب بھی ویسی بنتی ہے, تہذیب ہے عورت کے بس میں وہ کیسی نسلیں جنتی ہے, وہ کیسے مرد بناتی ہے, وہ کیا اخلاق سکھاتی ہے, کیا جذبے آخر گھول کے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے, کس کیفیت کی مستی میں وہ میٹھی لوری گاتی ہے. ہماری ان پڑھ مائیں تھیں, توحید اور آخرت کی لوریاں دی اور میری اور آپ کی تربیت کی. آج ہر عورت اور مرد ایم اے, ماسٹر, پی ایچ ڈی, ایم فل, ایم سی ایس, پلانٹ ڈھمکان, ڈگریاں اتنی ہیں کہ پہاڑ بن جائیں, لیکن جو ہے وہ تہذیب نہیں ہے, تمدن نہیں ہے, بچوں کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. اور بچے کیا کہتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر. اور کول کس میں ہیں کہ نیم برانڈ چیزیں, پیئر پریشر, اور گلی میں باہر بچہ ہمارا ہو یا کسی کا پتا نہیں چلتا یہ کافر کا یا مسلمان کا, اور یہ پتا نہیں چلتا کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اٹھیں اور اسلام کا مطالعہ کریں. اور آپ کمزور نہیں ہیں, تن کا ساتھ نبھایا ہے, کیا من کا ساتھ نبھاؤ گی, مجھ کو تو تم نے چاہا ہے. آج سب آپ کا یہاں پہ آنا اس بات کا ثبوت ہے نا کہ آپ اللہ کی پکار پر یہاں پہ پہنچی ہیں, پھر کیا حق کو بھی چاہو گی. اب آگے ایک دوراہا ہے, اب راہ تمہاری کیا ہوگی, اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، تم ہمت ہو، تم قوت ہو، تم طاقت ہو، تم جرت ہو، تم ایک پرش جوش جسارت ہو، تم ایک باروب شجاعت ہو، تم عزت عفت عصمت ہو، تم عظمت شوکت رفت ہو۔ اور آخری بند پر میں بات کو ختم کروں گی، کیا عذر تراشو گی آخر جب حشر میں پوچھا جائے گا، کیا اپنے قوا سے کام لیا، جب کفر سے دین کی ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا، جب کفر سے دین کی ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا، تھا پاس خزانہ قوت کا وہ کس مقصد پر صرف کیا، اس وقت کہو گی کیا بولو، ہر عذر کو کانٹے پر تولو، آنکھیں تو اٹھاؤ لب کھولو، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا۔ آپ اٹھیں اور جو ہے وہ قرآن کے کورس میں جو ہے وہ جمپ کریں، ایڈمیشن لیں، اور یہ بات نہ سوچیں کہ کیسے کریں گے اور ہفتے میں چار دن اور 9:30 سے 2 بجے تک، 9:30 سے 2 بجے تک، اور پھر یہ کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اور یہ میرے لیے تو بڑی ہی مشکل بات ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی میرے اور آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ قرآن ہے جو قبر میں اندھیرے میں روشنی پیدا کرے گا، جو پل صراط پر میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ نور بن جائے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے اس کو نور بنانے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسے پڑھیں، اور آپ دیکھیں کہ برائی خرید کر بھی ہم لے لیتے ہیں، نیکی مفت بھی راست نہیں آتی نا، اور سارا دور دور تک جاب کے لیے چلے جاتے ہیں، ارلی مارننگ عورتیں اٹھتی ہیں جاب کے لیے نکلتی ہیں، اور قرآن کے لیے نکلنا ہو تو سر بھاری ہونے لگتا ہے، اور گھر کا خیال آتا ہے، اور پھر کبھی بچے، اور کبھی گروسری، اور وہ ونڈو شاپنگ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح عشق کے سنگ سفر کرنا ہے۔ عشق عقل کیا کرتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بہانے تلاش کرتی ہے، کلیور ہے عقل، لیکن عشق کیا کہتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب پام ابھی، تو پھر آگ جو ہے وہ گلو گلزار بن جاتی ہے۔ تو آپ کیا کریں، اٹھیں اور بس کہیں کہ مجھے اپنا یا سلیبس اب پڑھنا ہے، قرآن و سنت میں سے ایک دفعہ گزرنا ہے، میں اللہ سے یہ تو کہہ سکوں گی کہ میں نے قرآن کے کورس میں داخلہ لیا اور میں اس کو پڑھ رہی تھی، اور ویسے جو ہے ایک ایک دو دو کا پڑھنا اور ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے کے پڑھنا، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ کٹنگ بھی سیکھنی ہو تو کہتے ہیں کہ کسی ادارے سے جا کے سیکھنی چاہیے، ڈرائیونگ بھی سیکھنی ہو تو کہتے ہیں نہیں ڈرائیونگ اسکول سے جا کے سیکھنی ہے، اور بیکری بیکنگ بھی سیکھنی ہے تو فلاں جگہ سے سیکھنی ہے، اور اگر چائنیز سیکھنے تو وہ بھی میں نے فلاں جگہ سے جا کے سیکھے، تو دین جو ہے وہ ایسے تو نہیں سیکھ لینا چاہیے نا، تو اس کے لیے بھی جب باقاعدہ انتظام ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، ادارے ہیں، تو اور پوری طرح جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کے چھوٹے بچوں کے لیے ہم نے نرسری کا انتظام کیا ہوا ہے اور ڈے کیئر کا انتظام ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ بیبی سٹنگ ہوگی، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں دعائیں اور چھوٹی چھوٹی اے بی سی اخلاق ادب سکھایا جائے گا۔ انگریزی جو ہے نا، انگریزی زبان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سیکھ ہی لیں گے اور آ ہی جاتی ہے، پنجابی بولنے والے پنجابی بولتے ہیں، اردو بولنے والے اردو، اور پشتو بولنے والے پشتو، اور اب جب آپ یہاں پہ آ گئے ہیں بچوں کو انگریزی آ ہی گئی ہے اور آ ہی جائے گی، اور باقی تعلیم بھی آئی جائے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو ہم خود ایک اچھے مسلمان بنیں اور ہماری نسلیں اچھی مسلمان بنیں۔ نسلوں کا کیا بنے گا جب تک میں اور آپ قرآن میں سے گزریں گے نہیں، ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت نہیں کر سکتے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ کھلونوں سے اور بڑا گھر لے کر اور گاڑی لے کر اور نیم برانڈ کپڑے لے کر ہم اپنے بچوں کو خوش رکھ سکتے ہیں، نہیں، جب تک قرآن کی تعلیم ان کو نہیں دیں گے، اور صرف ناظرہ نہیں ترجمہ اور تفسیر بھی، یہ لڑائیاں جھگڑے طلاق اور یہ جو مسائل آج کی دنیا میں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے۔ مولانا رشید احمد جو ہے یہ بہت ہی مشہور ایک عالم ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ شاہ امجد مدرسے میں پڑھتے تھے، جب آخری سال میں پہنچے تو ہمارے پاس بخاری کا ایک نسخہ تھا اور ہم 9 طالب علم تھے اور باری باری اس کو پڑھا کرتے تھے، اور ان 9 طالب علموں میں سے اگر ایک سو جاتا تھا، یعنی جس کی طالب علم کی باری ہوتی تھی نا، ٹائم مقرر تھے، اس کو نیند آ جاتی اور وہ سو جاتا، اور باقی جو دوسرے طالب علم تھے نا، اس کو پڑھنے کا زیادہ موقع ملتا تو بہت خوش ہوتا۔ تو علم ایسے لوگوں نے سیکھا ہے کہ ایک بخاری کا نسخہ ہے، 9 طالب علم ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دہی کھا کر ہمارے سینے جو تھے وہ پک گئے تھے، سالن نہیں ملتا تھا، روٹی کو دریائے دجلہ کے پانی سے وہ لوگ گیلا کر لیتے تھے اور پھر جو تھے وہ دین کو حاصل کرتے تھے. تو آئیے بہتی گنگا میں آپ بھی ہاتھ دھو لیں، آئیے میں بھی ہاتھ دھو لوں، آئیے اپنے آپ کو جو پڑھ چکے ہیں تو ولنٹیئر پیش کریں، جنہوں نے ابھی پڑھا نہیں ہے تو پڑھنے کے لیے داخلہ لیں، اور انشاءاللہ جو انگلش والے لوگ ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور اردو والوں کو بھی، اگر رائڈ نہیں ہے تو کوئی رائڈ والا بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے آپ اٹھے تو صحیح، صحابہ جب میدان بدر میں گئے تھے تو تب فرشتوں کی فوجیں آئی تھی جنہوں نے صحابہ کی مدد کی تھی. آپ بیٹھی رہیں گی تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اٹھیں گی تو اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، آمین ثم آمین.